بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کی دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 30، مدنی معاشرے کا پانچواں حصہ الاعراب. ہم بات کر رہے تھے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مدینہ کی طرف ہجرت. اس سے پہلے کہ اس مدنی زندگی، مدنی دور کے تعلق سے ہم بات کریں، ہم بات کر رہے تھے یہ مدنی معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کے اندر کتنی قسم کے لوگ رہتے ہیں. معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو. ایک نیا معاشرہ دنیا میں آیا ہے، نیا معاشرہ بن رہا ہے. یہ نیا معاشرہ جو ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ مدینہ کی جو زمین ہے، جو حرم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کلمہ توحید کا نور مشرق اور مغرب اور پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو اس جگہ کی خصوصیت اور اس جگہ کی عظمت جو ہے، اس کا تعلق اس جگہ کے مکینوں سے ہے. زمین تو زمین ہی ہوتی ہے نا، زمین کی پہچان ہوتی ہے لوگوں سے، معاشرے سے. اچھی زمین ہے، بری زمین ہے، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، یہ لوگوں پر منحصر ہوتا ہے. اور مدینہ میں پانچ قسم کے لوگ رہتے تھے. پہلے نمبر پہ میزبان الانصار، ان کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ المہاجرون، جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف. اور یہی اس معاشرے کی بنیاد ہے، مدنی معاشرے کی بنیاد. تیسرے نمبر پہ الیہود، یہودی، ان کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں، ان کے بعض اخلاق اور بعض صفات. چوتھے نمبر پہ المنافقون، جو ان سے بھی زیادہ خطرناک اور بدترین لوگ ہیں. ان کے تعلق سے پچھلے درس سے ہم بات کر چکے ہیں. پانچویں نمبر پہ ہے الاعراب. اعراب بھی کون ہے، اعراب کسے کہتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے کیا اخلاق ہیں، کیا صفات ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اعراب کون ہیں، اور عربی تہذیب میں اسلام سے پہلے اعراب کون ہیں، کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 97 سے 99 تک، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إن آيات كريمات میں اعراب کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی ہیں، تفصیل میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد، اعراب جو ہیں زیادہ شدید ہیں، کس چیز میں؟ کفر و نفاق، کفر میں اور نفاق میں، وہ اجدر اور زیادہ حقدار ہیں، الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، اور یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ نہ جانے کہ جو کچھ نازل ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن العرب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ، پہلے مذمت کی گئی ہے پھر اب تعریف ہو رہی ہے. بعض ایسے اعراب بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت. تو یہاں پر دو مختلف باتیں ہیں جو بالکل ایکسٹریمز ہیں. اور یہی خاصیت ہے اس شخصیت کی. اعراب کون ہیں؟ عربی، کیا اعراب عربی ہوتے ہیں؟ صرف عربی اعراب ہوتے ہیں یا عجمی بھی اعراب ہو سکتے ہیں؟ میں زیادہ پریشان نہ کروں آپ لوگوں، اعراب کا ترجمہ دو لفظوں میں لے لیں، دیہاتی، گاؤں میں رہنے والے. لیکن یہ معنی جو ترجمہ ہے یہ ناقص ہے، جسے میں بھی وضاحت کرتا ہوں. یہ جاننا کہ اعراب یعنی دیہاتی ہے. عربی کتابوں میں جب ہم ٹریڈیشن کی کتاب پڑھتے ہیں، عربی ثقافت کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک خاص امیج دیا ہوا ہے اعراب کا کہ کیسے لوگ ہیں، اس میں کافی تباد نظر آیا ہے. مثال کے طور پہ بعضوں لکھتے ہیں کہ بڑے حکیم ہیں اعراب جو ہوتے ہیں، بعض پھر وہی شخص جو لکھتا ہے کہتے اناڑی ہے، نا سمجھ ہے، سیدھا سادہ انسان ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ چالاک ہے، تیز و تیکھا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں چست ہے، سخت ہے، گرم مزاج، غصے والا ہے. اب ایک ہی شخص شخصیت کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. سننے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ لکھنے والے کی غلطی ہے یا شخصیت ہی ایسی ہے. یہ شخصیت ہی ایسی ہے اعراب جو ہیں. اور اعراب جمع ہے، اعراب جو ہے یہ لفظ ہے جس کا ایک نہیں ہے، اور عربی اس کا ایک نہیں، یاد رکھیں. بات سمجھتے کہ اعراب جمع عربی کی ہے. اعراب بدو کو کہتے ہیں، اور ہر بدو صرف دیہاتی نہیں ہوتا، جیسے آگے میں بیان کروں گا. تو اعراب بدو کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اعاریب. اور ثبوت یہ ہے کہ ہر اعرابی عربی نہیں ہے. اگر آپ عربی کو اعرابی کہتے تو ناراض ہوتا ہے، اور اگر اعرابی کو عربی کہیں تو خوش ہوتا ہے. نہیں، عربی کو کہیں آپ اعراب میں سے ہیں تو ناراض ہوگا، بھائی مجھے جاہل بنا دیا، گوار بنا دیا. اگر جاہل گوار کو کہے کہ آپ عربی ہیں تو خوش ہو جاتا، میری کوئی ترقی ہو گئی، میرے مجھے عربی کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ عربی اعراب سے تعلق نہیں رکھتے. تو یہ قول صحیح ہے. اور امام قرطبی تفسیر قرطبی میں یہی فرماتے ہیں، اعراب جو ہیں یہ ایسا لفظ جیسے کوئی واحد نہیں، جیسا کہ سیبوئی نے کہا ہے جو عربی زبان کا ماہر ہے، عربی گرامر کا. اور اعرابی بدوی کو کہتے ہیں، اور جمع اعریب ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، اس آیت کی تفسیر میں اعراب اسم جمع ہے اعرابی کا، اور اعرابی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو گاؤں یا دیہات میں رہتا ہے، یعنی دیہاتی کو کہتے ہیں. اعراب کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے وہ اعراب وہ بدو جو دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہتے ہیں، ایک مستقر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جیسے کہ عام بڑے شہر ہوتے ہیں اس شہر کے قریب قصبے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، لیکن ان کے مستقر گھر ہوتے ہیں جیسے گھر بنائے جاتے ہیں، ان کو بھی اعراب کا بدو، ان کو بھی بدوی کہا جاتا ہے، دیہاتی کہا جاتا ہے، نہیں کہتے ہم دیہاتی، دیہات سے آیا. دوسرے قسم کے وہ بدو وہ اعراب جو مستقل گھروں میں نہیں رہتے، بستیوں میں نہیں رہتے یا گاؤں میں، جہاں پر پانی ہوتے وہیں پر رہ جاتے ہیں، جہاں پر پانی ہو کنواں ہو اپنے ماں مویشی ساتھ رکھتے ہیں، ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں البدو الرحل، مسلسل سفر میں ہوتے ہیں، کوئی ٹھکانا نہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، کہیں پر پانی مل جائے کہیں پر جگہ مل جائے وہیں پہ رہ جاتے ہیں، کبھی ایک مہینہ کبھی دو کبھی دس کبھی زیادہ کبھی کم. انہیں کہتے ہیں البدو الرحل، الاعراب الرحل. یہ دو قسم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو واقع ہم دیکھ رہے ہیں یہی حقیقت ہے، لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے تعلق سے کافی مسئلہ ہے کہ کیا گاؤں والوں پر دیہاتوں پر جمعہ واجب ہے کہ نہیں، ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور کافی علماء کے اقوال ہے اس میں. ایک گروہ کہتا ہے کہ واجب ہے، دوسرے گروہ کہتا ہے واجب نہیں ہے. جانتے اختلاف کس بنیاد پہ ہے؟ اسی بدوی کی وجود کی بنیاد پہ یہ اختلاف ہوا ہے. جو بدو جو دیہاتی ایک مستقل دیہات میں ان کا ٹھکانا ہے وہاں پہ رہتے ہیں تو ان پر تو جمعہ واجب ہے. اب ان میں اور شہر والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مستقل گھر میں، یہ مستقل گھر میں. لیکن جو بدو خیموں میں رہتے ہیں، مستقل گھر ان کا نہیں ہے، وہ کیسے ہوتے؟ جیسے کہ مسافر ہوتے ہیں، مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو بدو خیمے والے، ان کا حکم وہی ہے جو مسافروں کا حکم، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے. تو امام بحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہیں آثار صحابہ کرام سے سلف سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سلف کے اقوال سے اور ان کے افعال سے یہ ہمیں ملا ہے کہ جمعہ کی نماز گاؤں میں جو ہے، ایسے دیہاتوں میں، ایسے گاؤں میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں قرار کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، وہ تو پڑھیں گے، وہاں پہ جمعہ کی اقامت ہوگی. لیکن وہ جو خیموں میں رہتے ہیں اور مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دیہات میں رہتے ہیں، قصبوں میں رہتے ہیں، مستقل گھر ہیں، دوسرے وہ جو منتقل ہوتے رہتے ہیں. اور مدینہ کے ارد گرد یہ دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اور ان دونوں میں سے جو بدترین ہیں وہ ہیں وہ جو منتقل ہوتے رہتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. پچھلے درس میں ہم نے کیا ثابت کیا کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ المنافقون، منافق. صحیح ہے؟ اب اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ منافق اعراب. منافقین وہ جو شہروں میں رہتے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک وہ جو دیہاتوں میں رہتے اور اعراب ہیں. تو ترتیب کیسے ہوئی؟ یہودی ہیں، کافر ہیں، ان سے زیادہ خطرناک منافقین ہیں، ان سے زیادہ خطرناک اعراب منافقین ہیں. سبحان اللہ. اچھا، کافروں میں سے یہودی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، لیکن جو اعراب کافر ہے وہ ان سے زیادہ خطرناک اور زیادہ شدید کافر ہے. تو اعراب اس آیت کریمہ کے اعتبار سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. اچھا، بعض اخلاق اور بعض صفات دیکھتے ہیں ان کی، کیسے لوگ ہیں یہ؟ سچ بات ہے، یہ ایسی شخصیت جو حیران کر کے رکھ دیتی ہے. دیکھیں چند صفات دیکھیں ان کی، جو کتابوں سے، جو بعض ان کے ٹریڈیشن سے ہمیں ملا ہے اور قرآن سنت کی روشنی سب میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. دیکھتے ہیں، ان کی صفات میں سے نمبر ایک کہ فطرت کے اچھے ہوتے ہیں، فطرتن اپنے رب کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فطرت ہے غلط عقائد سے آلودہ نہیں ہوئی، صافي. اور ایک بدو سے کسی نے کہا کہ کیا واقعی خالق ہے اس کائنات کا؟ عالم نہیں بدو ہے. تو اس نے اپنی بات کی, اس نے کہا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. اگر راستے میں کوئی گوبر علید پڑا ہو تو پتہ چلتا یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے. اگر کوئی فٹ پرنٹ ہو, قدموں کے نشان ہو, تو پتہ چلتا یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے. یہ عقل کے اندھے, اتنی بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین, وہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر بغیر خالق کے چل رہے ہیں ایسے. کیا اس کا کوئی خالق نہیں, ایسے ہی آگے ہیں؟ یعنی اس سے اپنی بدو کیا ہے, یا تو وہ اونٹ جانتا ہے, یا لید دیکھتا رہتا ہے بےچارا, یا فنگر فٹ پرنٹ دیکھتا رہتا ہے قدموں کے نشان. تو اس کو یقین ہے کہ صحرا میں جہاں پر قدموں کے نشان ہوتے یہیں سے کوئی گزر کے گیا. اگر نہیں مانتا کہ تم پاگل ہو. اتنی سی بات میں بدو بھی کہتے پاگل ہے جو نہیں مانتا یہاں سے کوئی اسے گزر کے گیا ہے. اب بدو اس شخص کو جواب دے رہا ہے, اس علم والے کو جواب دے رہا ہے جو شک کرتا ہے اپنے اس علم کی وجہ سے کہ کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, بعض علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ادھورا علم حاصل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بلکہ اس علم کی وجہ سے وہ مزید پریشانی ان کو مزید پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. دوسری صفت بے وقوفی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بدو ہے انتہائی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں, احمق لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بدو نے شیشے کو دیکھا, اس نے کہا کتنی بدترین چیز ہے, تو بڑی شر والی چیز ہے, تو جسے تمہیں پھینکا تھا ایسے نہیں پھینکا تھا زمین پہ, تو لوگوں کی شکلوں کو بگاڑنے والی چیز ہے. بیچاروں کو اپنی شکل کا پتہ نہیں, اس کی اپنی شکل ہی ایسی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو آئینہ ہے نا, خرابی اس کے اندر ہے, یہی شکل بگاڑتی چیز, اس لیے اس کو یہ زمین پہ کیوں پڑی ہے. اس نے پھینکے اس کو کہتا ٹھیک پھینکا تمہیں, تم تو شکل ہی بگاڑ دیتی ہو. ایک بدو عورت نے کسی کو دیکھا نماز پڑھ سجدہ کرتے ہوئے اور چیخنا شروع کر دیا اس نے, اور کہا دیکھو ان کو کیا ہو گیا, زمین پر کیوں اوپر منہ رگڑ رہے ہیں. اس کی بات بہت بھاری لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ بھی ان کی کتابوں میں ملتا ہے. دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے احمق اور بڑے بے وقوف لوگ ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں. عجیب سی ایک شخصیت ہے. ہشام بن عبد الملک معروف خلیفہ ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کوئی شخص ایسی بات کرے جس میں بد کلامی بھی ہو لیکن سچ بھی ہو, اور ہو بھی میرے متعلق. اب خلیفہ ہے, اب اس کے خلاف بد کلامی بھی کرنی ہے لیکن سچ بھی بولنا ہے, غلطی بھی نہیں. غلطی کرنے سے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا, پھر تو سارے پریشان ہو گئے. تو ایک بدو آیا اور اس نے کہا اچھا, اور جو جواب دے گا صحیح, یہ سونا اور کچھ درہم اور دینار اس نے ایک کیس میں رکھے ہوئے تھے ہاتھ میں, میں اس کو یہ انعام دوں گا میں. تو بدو آئے دیکھا پریشان بیٹھے, کہتے کیا کہتے کہ خلیفہ صاحب جو ہے یوں کہہ رہے ہیں. تو بدو کہتا ہے اے بھینگے مجھے دے دو. واقعی وہ بھینگا تھا. تو ہنس پڑا, وہ کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے, یعنی سچ بھی بولا ہے اور میرے خلاف بھی بات کی ہے. تو ذہانت دیکھیں, یعنی ایک طرف یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ذہین بھی ہوتے ہیں. کسی اور عربی سے پوچھا گیا بھائی مرق جانتے, مرق شوربہ, تم لوگ شوربے کو کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا سخین, وہ جو گرم کیا جاتا ہے. شوربہ گرم ہی پیا جاتا ہے, ٹھنڈا کون پیتا ہے؟ تو کسی نے کہا سوال کرنے والا, اچھا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے جب ہم چھوڑتے نہیں ٹھنڈا ہوتے تو ہمیں کیا پتہ, ہم تو فوراً ہی پی لیتے, اب چھوڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اسے پھر کیا کہا جاتا ہے. تیسری صفت لغت کے اعتبار سے بڑے ماہر ہوتے ہیں, عربی لغت اور فصاحت ان کے لیے, یا جو بھی دیہاتی جس ملک میں رہنے والے ہوں اس کو اپنی زبان اس کو عبور ہوتا ہے. مثال ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 کی تفسیر میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت کریمہ ہے. ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اس آیت کریمہ کو, آخر میں مولوی صاحب نے پڑھا ہے واللہ غفور الرحیم, تو بدو جو ہے عربی جا رہا تھا وہ رک گیا, اس نے دوبارہ پڑھا, عربی اس کے قریب آ گیا, عربی نے کہا آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ اس نے پھر سے آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. تو عربی نے پوچھا کس کا قول ہے یہ؟ مولوی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کہتے ہیں نہیں, یہ اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی. تو کہا کیوں؟ کہتے پھر سے پڑھو. اب مولوی صاحب نے چوتھی مرتبہ پڑھا تو پتہ چلا میں نے غلطی کی, پھر آخر میں پڑھا ہے واللہ عزیز الحکیم. کہتے ہیں اب ٹھیک ہے, اب اللہ کے کلام ہے, عز فحکم فقطعہ. ارے آپ یہ کہہ رہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اگر غفور نہیں ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹتا؟ تو اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے کلام تو سیدھی ہے, جس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے. ایک جاہل بدو عربی جانتا ہے بس, لیکن یہ سمجھ آ گئے کہ مولوی صاحب سے کہیں بھی غلطی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں عز وہ عزیز اور غالب ہے, اپنے غلبے کی وجہ سے فیصلہ حکم سنایا, فیصلہ سنایا, پھر اس کو نافذ بھی کروایا اور ہاتھ بھی کاٹا گیا ہے. اگر عزیز و حکیم نہ ہوتا تو ہاتھ بھی نہ کاٹا جاتا. سبحان اللہ. اور بعض خلفاء اور بادشاہ بھی اپنے بچوں کی زبان کو درست کرنے کے لیے کہاں بھیجتے تھے؟ دیہاتوں میں بھیجتے تھے, اعراب کے پاس, تاکہ ان کی زبان جو ہے مستقیم سیدھی رہے. شہر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شہر دیکھ لیں آپ, اردو آج اردو رہی ہے, کیا خیال ہے؟ اردو کے اگر 10 لفظ بیچ میں 4 انگلش کے ہوتے ہیں, عربی میں دیکھ لیں آپ, عربی بھی وہی عربی نہیں رہی. جہاں پہ جو سعودی بات کرتے ہیں, کویت میں کویتی کرتے ہیں, مصر میں مصری کرتے ہیں, عربی سے کہتے ہیں. جملتاً تو عربی ہے لیکن کتنی توڑ پھوڑ اس کے اندر ہے. لیکن آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں ذرا, گاؤں میں, وہاں پہ آپ کو عربی ملے گی, کیونکہ وہ لوگ آپس میں جو بات کرتے ہیں باہر سے لوگوں کے پاس آتے نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا ایک قصبہ لے لیں آپ, اس میں جو لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اکثر رشتے دار ہوتے ہیں یا جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, جو خیال رکھنے والے ایک دوسرے کا, اور باہر سے لوگ بہت کم آتے ہیں وہاں پہ, تاکہ زبان کب خراب ہوتی ہے؟ جب غلط لوگ دوسری زبان والے شامل ہو جاتے ہیں تب پھر مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ان سے ثابت ہے, میں جلدی بتاؤں گا. تیز حافظے والے, ان کا حافظہ تیز ہے اور قوی بھی ہے, کرم اور سخاوت کرنے والے, جد و جہد کرنے والے, وعدے کی پاسداری کرنے والے, خود دار ہیں. آپ کو بدو کبھی چور ڈکیت نظر نہیں آئے گا, اعرابی جو ہے محنت کرنے والے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو چوری کر دیں, کہ ہر جگہ پہ جیسے کہتے ہیں کہ گندے انڈے موجود ہوتے ہیں, برے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ آپ کو بہت کم نظر ہے کوئی دیہاتی اور چوری بھی کرتا ہوں, بہت کم, خاص طور پہ جو خیموں میں رہتے ہیں. بے حیا فسق اور فجور نہیں جانتے, تو یہ بھی چند صفات ہیں ان کی. سادگی, سادہ لوگ ہیں. اور سادگی کی انتہا ایسی ہے, آپ دیکھیں کہ کون سی بات کب کرنی حکمت جانتے نہیں ہیں, فوراً جواب دے دیتے, فوراً بات کر لیتے ہیں. اب نقصان ہے اس بات کا, فائدہ ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. جیسے کہتے کھرے لوگ, بس بات کرنی ہے, منہ پہ ہی کرنی ہے. یعنی سادگی کی انتہا دیکھیں, ایک عربی نے حج کیا اور لوگ جا رہے تھے عرفات کی طرف, دیکھ رہے لوگ جا رہے ہیں اور اس کے جو ساتھی تھے عرب, کوئی کہاں گئے, جب تک اکٹھے ہو رہے تھے تو وہ بھی پھر نکل پڑا, اسے دوڑ لگ گئی. اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ راستے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر, میری مغفرت کرنے سے پہلے کہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے راستے میں معاف کر دے. ابھی عرفات پہنچا نہیں ہے تو راستے میں دعا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے مجھے پہلے معاف کر دے. بیچارے کتنی عقل ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں تو سب کی مغفرت کیسے ہوگی, تو جو زیادہ پہنچے پہلے پہنچے اس کی پہلے مغفرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ میں نے دعا پہلے مانگ لی تو پہلے مجھے معاف کر دے. تو ایک طرف, دوسری طرف دیکھیں جو صفات ہے, شدت پسند, سختی کرنے والے. سید عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ بعض اعراب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ دیا. تو اس عرابی نے کہا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہو؟ تعجب ہو اس عرابی کو, یہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو بھی بوسہ دے دیا کرتے, بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں بالکل, بچوں کو بوسہ دے پیار بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا. واللہ ما نقبل, ہم نے اللہ کی قسم کبھی نہ بوسہ دیا نہ بوسہ دیتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں سے اپنے رحمت کو نکال دیا ہے. بے رحم لوگ, یہ بھی ان سے معروف اور مشہور ہے, کم سمجھ یا نہ سمجھ کہہ سکتے ہیں, جلد بازی, غصے والے, باطل نظریات اور باپ دادا کے قوانین کو سختی سے پکڑنے والے, رسم و رواج کو قائم کرنے والے اگرچہ باطل کیوں نہ ہو, مخالفت اگر کوئی کرتے ہیں رسم و رواجوں کی اپنے باپ دادا کے اقوال کی تو لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں, قتل و غارت بھی شروع ہو جاتی ہے. قتل و غارت چھوٹی سی باتوں پر کرتے رہتے ہیں, انتقام اور بدلے کی آگ دل میں سلگتی رہتی ہے, سخت دل, متعصب لوگ جو اپنے قبیلے کے لیے تعصب کرنے والے ہیں. اور سب سے بدترین صفت ہے کون سی ہے, ایک رہ گئی, بتا دیا. نہیں نہیں وہ تو پہلے بتا دیا, ایک چیز رہ گئی جو ہر بیماری کی جڑ ہے, الجہل. بارک اللہ فیک, جاہل لوگ ہیں, جہل. اور یہ وہ بیماری اگر ان صفات کے ساتھ مل جائے نا تو پھر تو تباہی تباہی, ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جہالت. عرب کہاں رہتے ہیں؟ صرف انڈیا کے عرب, یہ صرف عرب سعودی عرب کے عرب نہیں, یہ صرف جزیر عرب کے عرب ہیں, یہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں, یہ انڈیا میں بھی رہتے ہیں, یہ امریکہ میں بھی رہتے ہیں, پتہ ہے افریقہ میں, ہر جگہ پہ رہتے ہیں لوگ. جہاں پر شہر ہیں وہاں پر گاؤں ہیں, وہاں پر خیمے بھی ہیں. تو یہ تین قسم کے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. اور عجب بات دیکھیں, یہ سارے صفات جو میں نے بیان کی ہے یہ آپ کو امریکن میں بھی نظر آئے گی, یہ آپ کو انڈیا میں بھی نظر آئے گی, پاکستانی میں نظر آئے گی, عربی میں نظر آئے گی. آئیے دیکھتے ہیں اعراب قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں. قرآن سنت میں عربی جو اعراب ہے, عربی نہیں جو اعراب بدو جو ہیں, ان کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ چند آیتیں غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم. سورۃ توبہ نمبر 97. امام ابن طب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اعراب جو ہے وہ توحید کو بہت زیادہ جھٹلانے والے ہیں, توحید عبادت, اور بہت زیادہ نفاق پر اترنے والے ہیں. کس کی نسبت؟ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کی نسبت میں یہ زیادہ شدید توحید جھٹلانے والے اور نفاق کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالی نے یہ وصف اس لیے ان کے لیے بیان کیا ہے اس انداز سے کیونکہ وہ لوگ سخت دل ہیں, اہل خیر سے بہت کم ملنے والے ہیں, اور یہی وجہ ہے اور اکثر منہ موڑے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دل سخت رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت کم علم رکھتے ہیں. سیدنا قتادہ رحمہ اللہ، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اس آیت کے اس حصے کے تعلق سے فرماتے ہیں ہم اقل علما بالسنن، کہ سنتوں کا علم تو ان کو ہے ہی نہیں، بہت کم حدیث کا علم جانتے ہیں. قرآن اگر پڑھ بھی لیتے جو کہ مسلمان ہوئے لیکن حدیث سے بالکل دور ہوتے، بہت کم علم حدیث کا رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید بغیر علم کے آپ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن مجید کو صحیح بھی نہیں سمجھ سکتے آپ. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے پھر قصہ بھی بیان کرتے ہیں امام ابن جریر قبر و امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک اعرابی ایک عالمی کے پاس آتے ہیں، سیدنا زید بن صوحان کے پاس آتے ہیں اور دیکھا کہ جنگ نہاوند میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا. تو سر آپ نے کہا بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے جو جہاد کے بارے میں کرتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ کو دیکھ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جہاد میں ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے. تو زید رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہے تو بایا ہی ہاتھ، تو کیا ہوا اگر اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا؟ تو اس بدو عرابی نے کہا واللہ میں یہ نہیں جانتا کہ پھر میرا دائیں کاٹیں گے یا بائیں کاٹیں گے، کچھ کاٹیں گے ضرور، اگر دائیں کٹ گئے تو پھر میں کیا کروں گا. سبحان اللہ. پھر سیدنا زید فرماتے ہیں اللہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اس کے جواب میں پھر یہ فرمایا ہے. دوسری آیت، آیت نمبر 98 سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، بعض ایسے اعراب بھی ہیں جو کچھ وہ نفقہ دیتے ہیں وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. جیسے کہ کسی نے کوئی قرض دینا ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ جب کچھ دینے کے لیے آتے ہیں نا تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آپ لوگوں پر پہنچے. اتنی بغض و نفرت کرتے ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ اس چیز کے پیچھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کب کوئی مصیبت ان کے سر پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، مصیبت ان کے سر پہ آنے والی ہیں، ان کے سر پہ آتی رہتی ہیں. اس سے بڑھ کے کیا مصیبت، کو جاہل ہیں اور حق کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، خوب سنتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اعراب اپنے اموال پہ بہت حریص ہیں. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے مال پر زیادہ حریص ہوتے ہیں اور بہت بخیلی سے مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان میں سے جو کچھ بھی دیتے ہیں زکوٰۃ میں سے، زکوٰۃ تو فرض ہے، جب زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ اسے نقصان اور خسارہ سمجھ لیتے ہیں. ابھی آج تو ہمارا نقصان ہو گیا، زکوٰۃ دینے تو ہے فرض ہے، زکوٰۃ دیتے رات کو نیند نہیں آتی، پھر ان کو سوچتے رہتے آج اتنا نقصان ہمارا ہو گیا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر نیت ٹھیک کر لیتے تو پھر ان کو یہ حالت نہ ہوتی، اور نہیں وہ دینا چاہتے لے کے ان کو پتہ ہے کہ ہم سے برستی بھی جائے گی پھر، یا ہمیں منافقوں میں شامل کیا جائے گا، تو اس ڈر سے وہ زکات دیتے ہیں. سورۃ توبہ 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض اعراب ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور آخر پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو وہ زکات دیتے، صدقات خیرات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ صلوات الرسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائے گا. اللہ انہا قربت لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کہ ان کے لیے واقع قربت ہے اور میرے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. سيدخلهم الله في رحمته أن كرب الله في رحمته من الداخل فرمايك إن الله غفور رحيم بشكل الله تعالى غفور رحيم. إمام كثير رحمة الله عليه فرماته يبو أعراب هي كون سي أعراب هي جنكي أتشاي بيان كي قسم المحمود هي أتشاي أعراب هي جنك مدح كي قي هي جو قابل تحسين جو نے کام کیا ہے جو کچھ دیتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کیا ان کو عطا فرمائے گا کہ وہ واقعی اللہ کے نزدیک بھی ہیں ان کا اخلاص انہیں بالکل درست ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ کو رحمت میں داخل کر دے گا مغفرت بھی کر دے گا. سورة توبة آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لأهل المدينة المدينة کے لئے درست نہ تھا ومن حولهم من الأعراب اور وہ جو مدينة کے ارد گرد اعراب رہتے اعراب کہاں رہتے حولهم حول کس کے حول اہل مدينة کے جو ارد گرد رہتے من الأعراب اعراب میں سے کیا نہ تھا ان کے لئے ان يتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے بلکہ پیچھے رہتے تو پیچھے رہنا ان کے لئے درست نہ تھا. یہ غزوة کون سی غزوہ ہے؟ غزوہ تبوک جس کی تفصیل آگے بیان کریں گے ہم انشاءاللہ. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اور ان کے لیے بھی درست نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اپنے نفس کو آگے کرتے. ذلك بانهم یہ اس لیے کہ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم بعمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. امام ابن كثير رحمه الله فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے اللہ تعالی خبر دیتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ان میں سے بعض تو اہل مدینہ تھے منافقین اور بعض ایسے تھے جو اعراب جو ارد گرد رہتے مدینہ کے ان سب کے لیے بھاری تھا نکلنا. تو اللہ تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ اگر تم نکل لیتے ان کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ جاتے جن کے پاس کوئی عذر ہے تو سن لو کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں جو نکل چکے ہیں ان کو اگر پیاس محسوس ہوتی ہے یا کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا کوئی بھوک محسوس ہوتی ہے یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ ان کو ڈر لگتا ہے یا وہ اپنے دشمن کو ڈراتے ہیں یا کچھ بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا کتب لہم تو ان کے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا جو لوگ جا چکے ہیں. بھوک بھی اللہ کے راستے میں ہے, پیاس بھی اللہ کے راستے میں ہے, ڈر بھی اللہ کے لیے ہے. اسی طریقے سے جو بھی تکلیف اللہ کے لیے ہے تو یہ سارا کے سارا نام اعمال میں الگ الگ سے اعمال لکھے جا رہے ہیں. دیکھ قدم قدم پر دیکھیں آپ. اچھا یہ ان کے لیے بھی ہے, یعنی ایک انسان جب لڑتا ہے وہ اس کے اوپر اپنے قدرت میں ہوتا ہے نا لڑنا میدان جنگ میں. ایک چیز انسان کو اپنے بس میں نہیں ہوتی. اب بھوک لگنا اپنے بس میں ہے کیا؟ تو ان کا بھوک لگنا بھی نیکی ہے, پیاس لگنا بھی نیکی ہے, ایک کانٹا چبھتے ہیں وہ بھی نیکی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے چلتے چلتے میدان جنگ میں ویسے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے وہ بھی نیکی ہے سبحان اللہ. تو قدم قدم پر نیکی ہے. تو یہ لوگ جو سارے جو منافقین عرب اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اہل اعذار ہیں جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے, کوئی بیمار تھا یا کسی پر کوئی سواری نہیں تھی یا کوئی بھی وجہ تھی, عذر تھا ان کے پاس شرع عذر تھا, تو یہ ثواب سارا ان کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے سبحان اللہ نیت کی بنیاد پر. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 میں یحسبون الاحزاب لم يذهبوا جب جنگ احزاب میں احزاب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ گئے نہیں موجود ہیں. ویأتی الاحزاب یود لو انہم بادون فی الاعراب تو منافقین یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش جب یہ احزاب آئے ہیں تو ہم مدینہ میں نہ ہوتے بلکہ بہر اعراب میں ہوتے, بدو ہوتے, اور ان کو کون آ کے کوئی تکلیف پہنچاتا تھا. احزاب تو مدینہ کے لیے آئے تھے نا سب جمع ہو کے کافر جو ہیں. یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا تو باہر رہ کے بدوؤں کے ساتھ عرب کے ساتھ خبر لیتے رہتے اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تمہارے ساتھ بھی ہوتے تب بھی وہ قتال نہ کرتے اللہ کے بہت کم، تو تمہارے ساتھ رہنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں تھا. سورۃ الفتح میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے سیقول لک المخلفون من الاعراب، جو اعراب پیچھے رہ گئے جنگ میں سے اور جہاد میں سے، وہ یہ تمہیں کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے مال اور ہمارے جو اہل خانہ ہیں انہیں مشغور مصروف کر دیا جہاد سے، ہم نہ جا سکے آپ کے ساتھ، فاستغفر لنا، بس ہمارے مغفرت کی دعا کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں مغفرت دعا آپ سلم کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ سچے نہیں ہے، زبان سے وہ کچھ کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو یہ تو بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے اس چیز سے، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تو کون بچا سکتا ہے تمہیں اس نقصان سے، اور اگر تمہیں کوئی خیر کا ارادہ کرتا ہے، نفع دینے کا ارادہ کرتا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. سورۃ حجرات نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یوں نہ کہو کہ ہم مومن ہو چکے ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولم يدخل الايمان في قلوبكم، ہاں جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا تب تو تم کہہ سکتے ہو کہ تم مومن ہو. کیسے داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمرداری کرو تو پھر تمہارے کوئی بھی عمل ضائع نہ ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دو لفظوں میں، اسلام ظاہری اعمال ہے، ایمان باطنی علم اور عقیدہ ہے. جو نو مسلم ہوتے ہیں ابھی ایمان مضبوط نہیں، وہ مسلمان ہی کہیں، لیکن جب ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، عقیدے کے علم اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے، تب بھی مومن ہو جاتے ہیں. تو کلمہ زبان سے پڑھے دار اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن دل کی ابھی ایمان باقی ہے، اور پھر ترقی مسلمان کی کیسے ہوتی ہے؟ اس باطنی ایمان سے اس اسلام کی بھی ترقی ہوتی ہے، مسلمان کی ترقی بھی ہوتی ہے. تو عرب نے کہا ہم مسلمان ہو چکے، ہم مومن ہو چکے. اللہ فرمایا جی یہ نہ کہو تم مومن ہو چکے، تم کہو ہم مسلمان ہوئے. جب تک کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا، ایمان کا معاملہ زبان سے نہیں، یاد رکھے، ایمان کا معاملہ دل سے ہے، اسلام کا معاملہ جسم سے ہے. تو دل اور جسم دو الگ چیزیں ہیں. تم وہ دعویٰ کر بیٹھے ہو جو تمہارے بس میں بھی نہیں ہے. تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہ کہ ہم مومن ہیں. یہی فرق ہے اسلام اور ایمان میں. اور اگر دونوں میں سے ایک لفظ بھی آ جائے، یا الذین آمنوا، مسلمان شامل ہے کہ نہیں اس میں؟ کچھ شخص یہ نہ کہہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ابھی ایمان دل میں داخل ہوگا پھر آیت پہ عمل کریں گے. نہیں، ہر مسلمان اس آیت کریمہ میں شامل ہے، مومن بھی مسلمان. ایمان اگر الگ سے بیان کیا جائے تو مسلمان اور مومن دونوں مقصود ہوتے ہیں، اور اگر ایک ساتھ بیان کیا جائے ان مسلمین والمسلمات والمؤمنات، اس مطلب ہے کہ مسلمین مسلمات کون ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں وہ جو عمل کرنے والے ہیں، اور مومن مرد اور عورتیں وہ جو ایمان دل سے لے کے آئے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں. احادیث کے تعلق سے کافی مرتبہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں، وہ اعرابی جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، بدو تھا اعرابی، تجھے نہیں پتا کہ پیشاب کہاں کیا جاتا ہے، وہ تو یہ جانتا ہے کہ کسی کونے میں جا کے پیشاب کر لو. یعنی یہ بھی اس کا احسان ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا اس نے، ایک کونے میں جا کے اس نے پیشاب کر لیا. اس کو جگہ کی حرمت کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے. نہ تو اسے شرم آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، نہ اس نے پوچھا ہے. اب چار دیواریں مسجد کو تھی کہ نہیں تھی؟ بندہ جب کسی جگہ پہ داخل ہوتا ہے، جو لوگ بیٹھے تھے ان سے اجازت لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اب ایسے لوگ اجازت ہوتی کیا؟ ان کو کیا پتا اجازت کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ کچھ پوچھا بھی جاتا ہے؟ کوئی تہذیب ہو تب نا. اچھا پیشاب کر لیا، جبکہ پیشاب کرنا بیٹھے تو بعد سمے شور مچایا، کیا کر رہے ہو؟ آپ سلم نے اشارہ کیا، خاموش ہو گیا. اب وہ بدو سن رہا ہے، صحابہ کرام جو کہا وہ بھی سنا، آپ سلم جس طرح کے خاموش وہ بھی سنا ہے. عربی پیشاب سے فارغ ہو گیا. دیکھیں سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھ، علم دیکھیں آپ. ہمارے سامنے کچھ شخص یہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے تو ہم سب مل کے شاید وہ پھینٹی لگائیں، وہ پھر یہاں پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا، چاہے جاہل ہو یا عالم کوئی بھی ہو. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روک دیا. ارے وہ تو پیشاب کرتا جا رہا ہے, پاک جگہ اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, کرنے دو اسے. پیشاب سے فارغ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اسے بلایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام کو, اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو. جگہ نا پاک تھی, مسئلہ ہے نا. علاج حل کیا ہے؟ مسئلہ کا حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور سب سے پیارے حل اگر کسی نے دیے تو کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, بہت سارے مسائل کا حل بھی دیکھا ہے. واللہ جن مسائل کا حل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ. مسئلہ دو طرف سے ہیں, ایک اعرابی ایک مسئلہ, پھر صحابہ کرام کا غصہ دوسرا مسئلہ, پھر جو ناپاکی ہوئی اللہ کے گھر میں تیسرا مسئلہ. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مسائل کے حل ایک لمحے میں کیسے کرنا ہے؟ ناپاکی ہوئی اللہ کے گھر کی, حق پہلے اس کا ہے, جلدی سے پانی لے کے اسے بہا دو. اور پانی خود پاک ہے اور دوسری چیز کو بھی پاک کرتا ہے. ماں پہورا ہے. مٹی کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ آپ مٹی اٹھا کے باہر پھینک دیں, اسی مٹی پر آپ پانی اڈیل دیں, پانی کا ایک ڈول لے کے اس میں گرا دیں تو کافی ہے, پاکیزگی ہو گئی. کیونکہ وہ پانی پیشاب جذب ہو کے زمین میں چلا جاتا ہے, اوپر والی مٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ صحابہ کرام کے غصے کا ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے آسانی کرنے کے لیے, سختی کرنے کے لیے نہیں. یہ سختی کے لائق نہیں ہے. سبق مل گیا, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب وہ جو بدو جو عمل کر چکے تاکہ وہ دوبارہ نہ کرے, اسے بلایا کہ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تعریف مسجد کی کیا ہے؟ اب ہمیشہ ہر مرض کا علاج جڑ سے کیا جاتا ہے. آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں, جڑ کا علاج بہت کم لوگ کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم ہمیشہ جو نتائج ہوتے ہیں نا, یا سمٹمز ہوتے ہیں, علامات, ان کا علاج کرتے ہیں, پھر علاج بھی ہم سے پورا مکمل نہیں ہوتا. وہ شخص مسجد نہیں جانتا مسجد ہوتی کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اچھا اللہ گھر کیوں ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے, قرآن مجید کی تلاوت کے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا. کیوں ہوتے ہیں یہ؟ کیا ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کیا جاتا ہے اور کیا نہیں کیا جاتا؟ چند چار لفظوں میں بات ختم ہو گئی. کوئی خطبہ دیا, لمبا لیکچر دیا, وہ تو پہلے سے ناسمجھ جاہل ہے. اس کو ہم لمبا لیکچر دیں گے تو اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا. اور ہم سے بعض یہ غلطی ہوتی ہے, کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پکڑ کے ہم لیکچر سنا دیتے ہیں ایک گھنٹے کا. نہ اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو غلطی پر لیکچر نہ دو, غلطی پر اسے دو لفظوں میں کہو کہ یہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے, بس. نہیں سمجھے گا, نہیں سمجھے گا وہ, اس کی عمر ہی ایسی ہے. عربی نہیں سمجھے کہ ہمارے بچے ان بدوں سے بھی گئے گزرے. اچھا اس عربی نے کہا اللہم ارحم محمدا ولا ترحم معه احدا. کہ اللہ تعالی محمد پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرما جو باہر جو سختی کرنے والے. اب سادہ بندہ ہے, میں نے کہا وہ نہیں دیکھتے کہاں پہ وہ کسے بات کر رہے ہیں. کہہ دیا جو دل کی بات ہے زبان پہ. بات اچھی کی بری ہے؟ اچھی ہے, لیکن حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صاحب, اب اور مسئلہ ہو گیا, مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کا حل فوراً یہ نہیں کہ اچھا بھائی جاؤ جاہل کو کون وہ کرے, نہیں, دو لفظوں میں, زیادہ نہیں. لقد حجرت واسعا, اللہ کی رحمت بہت وسیع تھی, آپ نے بہت تنگ کر دی اسے. یعنی اللہ کی رحمت بھائی نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں, ہم کہاں تنگ کر سکتے ہیں اسے. ایک اور عربی اللہ کے پیارے سے مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے گئے. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے بھی ہیں, بدو ہے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں گے, جلدی سے دوڑ کے گئے, پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے پکڑ لیا,
ان کا ہاتھ آپ کے گرمان میں آ گیا یوں. اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہنا تھا بہت سخت قسم کا کپڑا تھا. سیدہ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اس عرابی نے کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گردن ہے وہاں پر نشان پڑ گیا اس کپڑے کا, یعنی اتنی زور سے کھینچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا عرابی تھا. عرابی نے کہا زور سے, جس کو یہ بھی ان کی ایک صفت, بڑے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, سننے والا سمجھتے ہیں یہ لڑ رہے, مجھ کو لڑ نہیں رہے ہوتے, وہ بےچارے بات ایسے کرتے ہیں, دور دور رہتے ہیں نا تو دور سے بھی بلاتے ہیں ایک دوسرے کو, تو قریب والے سے یوں بات کرتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے. قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک, جو مال اللہ, جو اللہ تعالیٰ کا مال تمہارے پاس ہے مجھے اس میں سے دو. اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا, ایک تو پکڑتے بھی ہو پیچھے سے, تمہیں تمیز بھی نہیں ہے, پھر کھینچتے بھی ہو, پھر بات کرنے کا تمہیں ادب بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مال ایسے مانگا جاتا ہے؟ اگر ہماری اولاد ہم سے ایسے مانگے, ہمارے اپنے پیارے, ہم کیا کریں گے؟ یار بعض اوقات ہم واقعی بے صبرے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری اولاد ایسے کرے, ایسے نہیں کرے گی انشاءاللہ. اگر یار کبھی کر بھی لے خدا نہ خواستہ, یا آپ کسی بھائی نے کسی پیارے نے یہ کر لیا, انجانے میں جلتے جاتے 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 یوں ہاتھ پڑ گیا, گربان تو دور کی بات ہے, کندھے پہ ہاتھ پڑ جائے یوں دیکھتے ہیں غصے سے, ارے یہ کیا تم نے کر دیا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تم نے. سیکھ لیں ان سے, دمر حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں, ہمارے بہترین نمونہ ہے نا کہ نہیں, چلے سیکھ لیتے ہیں. فضحک سبحان اللہ, یوں مڑے دیکھا تو عربی نظر آئے سامنے, کیا کریں ان کا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ہنسے, چہرے پر رونق, مسکراہٹ. اب یہ تو جاہل ہے, اب مزید اس کو تکلیف میں نہ پہنچاؤں غصہ کر کے, غصے کے لائق تو ہے نہیں یہ شخص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ہنسے. ثم امر له بعطاء, اور حکم دیا کہ اس کو بیت المال میں سے کچھ دے دو. سبحان اللہ. ایک اور عربی سے بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ ادھار میں لیا تھا. عربی تھا, عرب پتہ, عرب کے پاس, بدو کے پاس یہ جانور تو ہوتے, اور ہوتا کیا ان کے پاس, یہی ان کی پراپرٹی ہے, یہی ان کا پورا مال و متاع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی ضرورت پڑی, ایک ان سے اونٹ لے لیا, کسی خاص عمر کا اونٹ تھا. اب دینے کے وقت سے پہلے آ گیا, اونٹ دو مجھے, میرا اونٹ مجھے واپس کرو, شور مچایا اور کافی سخت الفاظوں سے. صحابہ کرام بیٹھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں اگر ہمارے والد سے یا بڑے بھائی سے کوئی بد کلامی کرے برداشت ہوتا ہے؟ تو یہ بدو جاہل اسے پتنی کو بات کس شخصیت سے کر رہے ہیں, کن سے بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو اپنے گردنے یعنی کٹوانے کے لیے تیار ہے, اور یہ بدو آ کے یوں بد کلامی کرتا ہے, اسے شرم نہیں آتی. سبحان اللہ. پھر مسئلہ ہو گیا, حل اس کا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوہ, چھوڑو اسے. فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, صاحب حق کو حق ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تو کہہ دے, حق ہے نا اس کے پاس, میں نے اس کو دینا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ صاحب حق ہیں, کسی کو ادھار دیا ہے اور وہ لینے جائیں تو اسے برا بلا کہیں, مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا آپ نے ادھار دینا ہے آپ سے ناراضگی میں کوئی بد کلامی بھی کر جاتا ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے, کیونکہ وہ صاحب حق ہے. تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو اس عمر کا اونٹ دے دو بیت المال میں سے. قالوا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنه, ہم نے اونٹ دیکھی اس وقت ہمارے پاس اس سے بڑی والا عمر والا, اس سے اچھے والا اونٹ موجود ہے, اس عمر کا ہمارے پاس اونٹ ہے نہیں. پتہ ہے اونٹوں کے تعلق, اونٹوں کی قیمت کیسے ہوتی پتہ ہے؟ عمر کے اعتبار سے اور نر یا مادہ اس اعتبار سے. ایک سال کے اونٹ کی اپنی قیمت، دو سال کی اپنی ہے، تین سال کی اپنی ہے، چار سال کی اپنی ہے، قیمت بڑھتی جاتی ہے. گاڑیوں کے ماڈل 2011-2012 فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی وہی ماڈل ہے. ایک سال کا اونٹ کا اپنا ماڈل، اپنا قیمت ہے، دو سال کی اپنی، تین سال کی اپنی قیمت ہے. تو جو عمر مقصود تھی وہ موجود نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطوه فإن خيركم فإن من خيركم أحسنكم قضاء. بڑے پیارے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے وہی اونٹ دے دو جو موجود ہے، جو اس سے بہتر، اس سے بڑا ہے. تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض واپس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے قرض واپس کریں. احسن القضاء، اگر آپ نے مصیبت کے وقت آپ کی کسی نے مدد کی ہے، 2000 ضرورت تھی، آپ کو اس نے 3000 دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیا ہے، پیسے آپ کے پاس آ گئے، آپ تین کے بدلے چار بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ دینے والا مطالبہ نہ کرے. دینے والا مطالبہ کرتے تو سود ہے. اگر آپ خوشی سے دے دیتے ہیں، اپنے طرف سے ہدیہ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ میرے بھر وقت میں کام آئے ہیں، تو یہ حدیث دلیل ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کوئی آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں، واپس اس سے زیادہ اس کو واپس کرتے ہیں، تو شرعاً جائز ہے بلکہ مستحب اور اچھا ہے. آخر میں ایک خطرہ ہے، کیا شہروں کو چھوڑ کر دیہاتوں میں جانا درست ہے؟ خاص طور پہ ایسے دیہات جو بالکل شہروں سے دور ہو، جہاں پہ علم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہ خیموں میں رہنا ہو. یہ میرے پاس تین چار روایات ہیں، میں ایک پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے. سیدنا عقبہ بن عامر جی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہوں گی، الکتاب واللبن، کتاب اور دودھ سے. میرے امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ سے ہوگی. تو عرض کی صحابہ کرام نے، قالوا یا رسول اللہ ما الکتاب واللبن، یہ کتاب اور لبن ہے کیا؟ یہ کتاب اور دودھ کا کیا قصہ ہے؟ کیا چیزیں ہیں یہ؟ قال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتعلمون القرآن، قرآن مجید کی تعلیم تو حاصل کریں گے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. ذرا غور سے سنیں، یتعلمون القرآن یقرؤون، نہیں فرمایا، غور کریں، یتعلمون، فرق کیا دونوں میں؟ یقرؤون پڑھتے ہیں بغیر سمجھ کے، یتعلمون تعلیم حاصل کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر بھی ہلاکت. عجب بات، یتعلمون القرآن، قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے، فیتأولونه علی غیر ما انزل اللہ عز وجل، لیکن اس کو یوں سمجھیں گے، اس انداز سے سمجھیں گے، اس تعویل سے سمجھیں گے جو اللہ تعالی نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالی کی مراد سے ہٹ کر سمجھیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ امت میں ہلاکت ہوگی. اور آج کے آپ کے سامنے دیکھ لیں امت کی حال، قرآن مجھے کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، آج امت میں افتراق اور اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو غلط سمجھنا. قرآن حدیث کی سارے بات کر، جتنے بھی گروہ ہیں قرآن حدیث کی بات ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم متفق کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ تفرقے کیوں ہیں؟ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے. خرابی قرآن میں نہیں، نہ خرابی آپ سلم کے فرمان میں، خرابی کہاں پہ؟ ہمارے اندر ہے. کیا خرابی ہمارے اندر ہے؟ کہ ہم نے جیسا کہ سمجھنے کا حق تھا، جو صحیح سمجھ تھی، اس کے خلاف ہم نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاکت. کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کی ہلاکت ہوگی، ہو رہی امت ہلاک کیوں نہیں ہو رہی؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. تو صحیح سمجھ کیا ہے پھر؟ اللہ تعالی کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. کیا ممکن ہے سمجھ سکتے کہ نہیں سمجھ سکتے ہم قرآن مجید کو اور حدیث کو؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سے فرقے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں، آپ سب کس چیز پہ تھے؟ وحی پر تھے، قرآن اور صحیح حدیث پر تھے. وہ جو 72 فرقے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ کس چیز پر ہیں؟ آپ سب امتی ہیں کہ نہیں؟ امتی ہیں. تو قرآن اور حدیث کی بات یہ بھی کرتے ہیں, ورنہ امتی پھر کیسے ٹھہرے؟ تورات انجیل زبور وغیرہ کی بات نہیں کرتے. اپنے مسائل کا استدلال کہاں سے لیتے ہیں؟ حجت کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے بیان کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ, رافضی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جتنے بھی گروہ ہیں کہاں سے دلیل لیتے ہیں؟ خوارج ہیں یا معتزلی ہیں, اشاعرہ ماتوریدی, کہاں سے دلیل لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تفرقہ بھی ہے اور امت ہلاک بھی ہو رہی ہے. صرف ایک گروہ جو نجات پانے والا ہے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ایک قید پہ عمل کرتے ہیں, وہ اصحابی, یہ قید ہے. علماء ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء انا علیہ القرآن والسنة واصحابی فہم القرآن والسنة الفہم الصحیح. فہم صحیح کیا ہے؟ فہم السلف الصالح, سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اتباع کرنے والے, ان کے شاگرد تابعین و تبع التابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہلاکت کی. الکتاب, قرآن مجید کو غلط سمجھنا ہلاکت کا باعث. دوسری چیز, ویحبون اللبن, جو ہمارا شاہد ہے درس کے تعلق سے, اور وہ دودھ سے محبت کر بیٹھیں گے. فیدعون الجماعات والجمع ویبدون, پس وہ نمازوں, باجماعت نمازوں کو اور جمعہ کی نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور وہ بدوت اور گاؤں کا راستہ اختیار کر لیں گے اور اپنا رہن سہن گاؤں میں کر دیں گے یا ویرانوں میں کرنا شروع کر دیں گے, جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ روایت مسند احمد کی ہے, ابو یعلی طبرانی ہروی نظم الکلام میں, ابن عبد البر نے, ابن بطہ نے, امام طبری تفسیر میں, حاکم مستدرک میں, اور سلسلہ صحیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2778 میں اسے روایت کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو بیان عنوان لکھتے پھر حدیث بیان فرماتے ہیں, ہلاک من یفسر القرآن بغیر السنہ, اس شخص کی ہلاکت جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے بغیر حدیث کے, بغیر سنت کے. وہ یؤثر الدنیا علی الآخرہ, اور جو دنیا کو آخرت پر آگے کرتا ہے, جو دنیا, جس نے دنیا کو آخرت سے آگے کی اور دنیا کے پیچھے پڑ گیا اور نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیا, صرف دنیا کی فکر رہ گئی, آخرت کو اس نے چھوڑ دیا, تو وہ شخص ہلاک ہے. اور جس نے قرآن مجید کو غلط سمجھا ہے, غلط تعلیم دی ہے, وہ بھی ہلاک ہے, اور جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی ہلاک ہے. اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع بیان العلم و فضلہ میں فرماتے ہیں, اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے, باب فی من تأول القرآن او تدبرہ وهو جاہل بالسنہ. باب باندھا ہے جس شخص نے یا جس نے قرآن مجید کی تأویل یا تدبر کیا ہے بغیر سنت کے, یا اس طریقے سے کہ وہ سنت سے جاہل ہے. اگر وہ شخص سنت نہیں جانتا تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا کوئی ایسا بھی راستہ ہے یا ایسی بھی کوئی کنڈیشن ہے, ایسی بھی کوئی حالت ہے کہ جب دیہات میں رہنا بہتر ہوتا ہے شہروں سے, اور ایسے ویران میں جا کر رہنا بہتر ہوتا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا سلم بن اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے حجاج بن یوسف ثقفی پر, معروف گورنر جو ظالم گورنر تھا, تو حجاج نے کہا, یا ابن الاکوع ارتدت علی عقبیک تعربت, کیا تم مرتد ہو چکے ہو؟ کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے, العرب اشد کفرا ونفاقا. تو کہتے کیا تم نے بدوت اختیار کر لی ہے اور شہروں کو چھوڑ کے ویران میں جا کے رہتے ہو دیہاتوں میں, کیا تم مرتد ہو چکے ہو؟ قال لا, کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے, ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دی کہ میں وہاں پہ جا کے رہوں. کیا معاملہ تھا؟ یہ سوال کیا, جب یہ بات آئی تو جب فتنے عام ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں؟ تو آپ سے اجازت دی کہ جب فتنے عام ہو جائیں تو کوئی شخص بھی جا کے شہر کو چھوڑ کے وہ گاؤں میں یا بستیوں میں رہ سکتا ہے فتنوں سے دور، شر سے دور، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اگر کسی شخص کو ویران میں جا کے رہنا پڑے، غاروں میں رہنا پڑے، جنگلوں میں رہنا پڑے، جا کے رہے لیکن وہ دین کو بچائے. لیکن جب تک امن و امان قائم ہے، فتنے نہیں ہیں، شر نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر نہ تو نماز با جماعت ہو سکے، نہ جمعہ کا قیام ہو سکے، ایسی جگہ کو چھوڑنا جو ہے یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور قصہ معروف ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب فتنہ مدینہ میں ہوا، قتل غارت ہوئی مدینہ میں، تو مدینہ کے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہاں تک ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ ابا جان آپ کیا صحابہ کرام کے پاس ساتھ جائیں، ان کی ساتھ دیں. انہیں کہا یہ فتنہ ہے، وہ فتنہ میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں آزمائش سے دور رہنا چاہتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا آپس میں، سارے کے سارے صحابہ جو سارے مختلف تھے. آپ سمجھے وفات ہوئی کتنی صحابہ تھے؟ 100,000 تھے نا حجۃ الوداع میں، ان میں سے کتنی صحابہ نے اختلاف کیا ہوگا آپس میں جو جنگ میں شریک تھے؟ جانتے کتنے صحابہ کو بتا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، 30. 100,000 میں سے 30,000 بھی نہیں، 3,000 بھی نہیں، صرف 30 تھے. اور بعض لوگوں کو یوں جب امت کی تفرقے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں بھی تھا، وہ بھی آپس میں جنگیں کی. یوں تصور دکھاتے لوگوں کو جیسا کہ 10,000 یا 20,000 یا 50,000 صحابی تھے. بعض نے غلط کہا ہے کہ جنگ صفین میں 70,000 صحابہ شہید ہوئے، غلط کہا ہے، اتنے صحابہ نہیں تھے ان میں. ٹھیک ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جماعت کا موقف کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا. ایک آزمائش تھی ان کے لیے، اور مجتہد تھے، عالم تھے، ان میں سے کسی نے دگنا اجر حاصل کیا صحیح اجتہاد کر کے، اور کس نے ایک اجر حاصل کیا غلط اجتہاد کر کے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. ہمارے نزدیک، ہمارے لیے بالکل یہ غلط بات ہے کہ اپنی زبان درازی کرو، کہیں نہیں یہ ٹھیک تھا، یہ وہ صحیح تھا، یہ غلط تھا. ہمیں کس نے ضرورت یہ اجازت دی؟ وہ ہم کس نے ضرورت کر سکتے ہیں؟ سیدنا امام عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا، بھائی کون حق پر تھا، سیدنا معاویہ تھے یا سیدنا علی تھے، اور کیا جو جنگوں کے بیچ میں ہوئی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے محفوظ کر دے. کتنی پیاری بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں اگر ہم بھی ہو تو ہو سکتے ہم بھی کہیں بھی شامل ہو جاتے، فتنہ تھا، ہمیں کیا پتا، ہم سے اچھے جو تھے وہ اس فتنے میں مبتلا تھے، تو اللہ کا شکر کہ ہم تھے اس وقت. جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کیا ان کے گریبانوں سے، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے زبانوں کو محفوظ کرے کیونکہ خلاف ہم کوئی بدگلامی نہ کر سکیں. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ عمر بن عبد العزیز، جس نے یہ پیارا جواب دیا ہے، جو معروف عدل و انصاف کرنے والے خلیفہ تھے، وہ بہتر ہے یا سیدنا معاویہ بہتر ہے؟ امام ذہبی سے کسی نے سوال کیا آپ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے؟ غصے میں سائل سے کہتے ہیں واللہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک کے اندر جو بال ہے، اس پر جو گرد و غبار ہے، اگر وہ سارے کے سارے زمین کے برابر بن جائے تو عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہے. کہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ وسلم سے بات کی ہے، آپ وسلم سے کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کا دفاع کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، اور کہاں پر وہ شخص جس نے آپ وسلم کو دیکھا بھی نہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ اجتہادی غلطی ہوئی تو غلطی اجتہادی ہوئی، لیکن مقام آپ کبھی بھی صحابی کا گرا نہیں سکتے، اور بعد میں آنے والا کتاب وہ مقام حاصل کر، اگرچہ وہ عدل انصاف کرنے والا کیوں نہ ہو. تو ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان، بڑا پیارا فرمان ہے، کہ ان کے نزدیک کہ دیکھا جائے تو ناک کے اندر جو بال ہے اس پر اوپر جو گرد و غبار ہے اس کے برابر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اگرچہ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ معروف امام عالم ہیں, متقی, پرہیزگار, علم, عمل, تقوی میں کون ہے ان کے نزدیک تابعین میں سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرما, جب صحابی کے سامنے بات کی جاتی ہے نا تب ان کا کوئی مقام نہیں رہتا. صحابی کے سامنے وہ کمپیئر نہ کریں, ان کو کمپیئر کریں اپنے لیول پہ, جو تابعین ہیں دوسرے ہیں ان سے وہ افضل ہیں, اچھے ہیں, لیکن صحابی کے سامنے بات نہ کیا کریں. بہرحال میں تھوڑا سا موضوع سے میں باہر نکل گیا, لیکن جب عقیدہ کی بات آئے تو ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں, ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کرتے, ان کے بیچ میں جو اختلاف تھا ہم سکوت کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے رضی اللہ عنہم ہمیشہ, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کی سمجھ کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجے پہ حاصل کرنے والی یہی صحابہ ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جلدی میں دوسرا درس